الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلامی تحریک کیا ہے اور کیوں ہونا چاہیے یہ معروف اور واضح اور جانی پہچانی چیز ہونی چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایک عرصے سے تحریک کے ساتھ وابستہ ہے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بار بار کی کہی ہوئی اور بار بار کی سنی ہوئی بات شروع پر گفتگو کیوں ضروری ہے بات یہ ہے کہ کسی بھی تحریک کے لیے اور اس سے وابستہ لوگوں کے لیے اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ان کا جو اصل مقصد ہے اور جو اصل دعوت ہے اس کا شعور برابر تازہ ہوتا رہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ہی بات کو بار بار دہراتا رہا اور مکے کی پہلی وحی سے لے کر اور مدینے کی آخری وحی تک چند باتیں ہیں جن کا تذکرہ بار بار کیا جاتا رہا. لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ایک اللہ کی بندگی کا دن چاہیے, اس کو دوبارہ دہرانے کی کیا ضرورت ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے, پھر اس کو بار بار کہنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن یہ دراصل وہ بنیادیں ہیں کہ جن کا تذکرہ اور جن کی تازگی بڑی اہم ہے, اور اس لیے ہمیں کسی چیز کا معلوم ہونا اور کسی چیز کا یاد رہنا ان دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان کی جو دو بنیادی فطری کمزوریاں ہیں, ان میں سے پہلی کمزوری جہالت کی کمزوری نہیں ہے بلکہ بھول جانے کی اور غفلت کی کمزوری. اسی لیے اگر معلوم ہے تو اس کی یاد دہانی ضروری ہے, اور اگر معلوم نہیں ہے تو پھر اس کا صحیح فہم اور شعور ضروری ہے. یہ اپنے لیے بھی ضروری ہے, تحریک کی ساری سرگرمیوں منصوبوں اور پروگراموں کو صحیح رخ پر رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے, اور دعوت کو صحیح انداز میں پیش کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. ہوتا یہ ہے جیسا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہی محسوس کرتے ہیں کہ جب تحریکوں اور تنظیموں پر ایک لمبا وقت گزر جاتا ہے تو مقاصد کے اندر آمیزش شروع ہوتی ہے, اور بظاہر جو مقصود اصلی ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرے مقاصد آ کر شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ڈھانچہ رہ جاتا ہے اور روح غائب ہو جاتی ہے. دستور میں لکھے ہوئے نصب العین اور مقاصد کا تعلق عملی زندگی سے کٹ جاتا ہے, اور وہ لوگ کے جو اس لٹریچر کو پڑھ کے تحریک کے ساتھ آئے ہیں جس میں کہ راہو پشت بمنزل اور وہ قافلہ جو چل رہا ہو پشاور کی طرف اور اس کے اوپر بورڈ لگاؤ کراچی کا, ان کو تو خاص طور پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جائزہ لیتے رہیں کہ جو بورڈ لگا ہوا ہے اسی سمت میں جا رہے ہیں, یا ہم نے پیٹ کر کے دوسری طرف چلنا شروع کر دیا یا دوسری راہوں پر نکل گئے. اس تفریح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نکل گئے ہیں, بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس بات کو تازہ کر لیں اور اس کی روشنی میں مسلسل اپنا جائزہ اور احتساب لیں. ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب تحریک کا لفظ شروع میں استعمال ہوا تھا تو یہ ایک نیا لفظ تھا اور غیر معروف لفظ تھا, اور اس لفظ کی کوئی متبادل یعنی یہ لفظ خود قرآن و سنت کی لغت میں نہیں پایا جاتا تھا. اب یہ لفظ مشہور بھی ہو گیا ہے اور مقبول بھی ہو گیا ہے, اور جو لفظ مشہور اور مقبول ہو جائے جس کو بہت سارے لوگ اختیار کر لیں اس کے اندر معنی کی کثرت پیدا ہو جاتی ہے, جو شخص جہاں پر بھی جو کام کر رہا ہے وہ اس کو ایک معنی دیتا ہے، خواہ وہ انگلینڈ میں ہو یا امریکہ میں ہو یا ماریشس میں ہو یا ملیشیا میں ہو یا ایران میں ہو، ہر ایک اب اسلامی تحریک ہے، چنانچہ ہر ایک کا عمل اور اس کے تصورات اسلامی تحریک ایک معنی پہنا رہا ہے، اور اس طرح معنی میں کثرت بھی پیدا ہوتی ہے اور الجھاؤ بھی پیدا ہوتا ہے، اور معنی صرف لٹریچر اور گفتگو اور تقریر سے متعین نہیں ہوتے بلکہ عمل سے بھی متعین ہوتا، اور اپنا عمل اور دوسروں کا عمل بھی نئے معنی پہنانے لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگ الفاظ کے بیان سے زیادہ عمل کے بیان سے سیکھتے ہیں، اس لیے یہ موضوع بہت بنیادی اہمیت کا موضوع ہے۔ یہ پوری تربیت کا اس سے سارے پروگرام اسی تاریخ کے گرد گردش کریں گے، اور اسی کے تناظر میں پرسپیکٹو میں ہر چیز جو ہے وہ بیان ہے۔ سوال یہ ہے کہ تحریک کیا چیز ہے؟ جیسا میں نے کہا کہ تحریک کا لفظ ایک نیا لفظ ہے، اور اس کو ہم نے اپنی ہم اثر تہذیبوں کی لغت سے اختیار کیا، اور اس پر لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں۔ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تحریک کا لفظ اختیار کر کے دراصل ایک دین اور مذہب کو سیاسی شکل دے دی گئی، اور یہ اعتراض بہت بڑے بڑے مفکرین علماء کی طرف سے بھی کیا گیا ہے۔ اس اعتراض کا جائزہ ہم لیں گے، لیکن فی الحال ہم یہ دیکھیں کہ فی الواقع تحریک کا لفظ کن معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈکشنری کی طرف جائیں تو تحریک کے معنی یہ ہیں کہ مسلسل عمل اور کوشش کسی افراد کے مجموعے کی طرف سے کسی اجتماعی مقصد کے حصول کے لیے، یہ تحریک کا سمجھیے کہ لغوی مفہوم ہے کہ جو انگریزی زبان سے کیونکہ یہ لفظ آیا ہے۔ تو موومنٹ کے معنی کسی مجموعے کی طرف سے مسلسل عمل اور کوشش کسی اجتماعی مقصد کے حصول کے لیے۔ اس لحاظ سے آپ غور کریں تو تین اجزاء لازمی ہیں تحریک کے لیے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی غائب ہوگا تو اس کو تحریک نہیں کہا جا سکتا، کچھ اور ممکن ہے کہا جائے۔ ایک یہ کہ اس کے سامنے ایک مقصود ہو، اور وہ مقصود ایسا ہو کہ جو اجتماعی زندگی کو بھی تشکیل دے، انفرادی مقصد جو ہے وہ صرف تحریک کا مقصود نہیں ہو سکتا، اور اس مقصود کے ساتھ ایک تصور حیات، اس کو آپ کسی لفظ سے بھی ادا کر لیں، یہ سارے الفاظ ظاہر ایک نئے الفاظ ہیں، ہم اس کو آئیڈیالوجی کہیں یا ورلڈ ویو کہیں یا ایک کائنات میں انسان کا تصور اور کائنات کا تصور کہیں، بہرحال اس کے بغیر اجتماعی مقصد کا تعین اس کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر اجتماعیت اور تنظیم ہو، کسی ایک فرد کی کوشش کو ادبی پیرائے میں تحریک کہا جا سکے کہ یہ شخص اپنی ذات میں ایک تحریک تھا، لیکن تحریک کے اندر اجتماعیت اور تنظیم لازمی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کوشش اجتماعی جدوجہد بھی شامل ہے۔ گویا کہ یہ تین چیزیں ہیں بالکل اس کے اندر تحریک کے لفظ کے اندر بنیادی طور پر شامل، اور ان میں انہیں تین کو سامنے رکھ کے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اسلامی تحریک کیا ہے، اور پھر اگر ہم اپنا جائزہ لینا چاہیں تو اسی کو سامنے رکھ کے جائزہ لینا ہوگا، جو میرا کام نہیں بلکہ آپ کا کام ہوگا۔ لیکن اس تحریک میں جو اصل لفظ ہے وہ تحریک کا لفظ نہیں ہے بلکہ اسلامی تحریک کا لفظ، اس لیے کہ ہم بار بار اسلامی تحریک کا لفظ بولتے ہیں۔ گویا اس تحریک کی ہر پہلو، ہر ڈائمینشن جو ہے وہ اسلامی کا لفظ جو ہے متعین کرے گا، اس کی تعریف کرے گا، اس کی رہنمائی کرے گا، اس کو تشکیل دے گا، اور اس محفل میں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تفصیل کے ساتھ یہ بیان کریں کہ اسلام کیا ہے، اس لیے ہے کہ اسلام کی تعریف اور اسلام کا تصور ہماری زبانوں پر بھی ہے اور لٹریچر میں بھی ہے اور تقریروں کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن اس گفتگو کو صحیح رخ پر چلانے کے لیے چند مختصر سے لمحات اس میں سب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ذہن میں اس کو تازہ کر لیں کہ اسلام سے ہمارے پیش نظر کیا ہے. کسی چیز کی تعریف الفاظ میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کی تعریف کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا کوئی ماڈل دیکھیں. ماڈل ایک جدید اصطلاح ہے لیکن افکار کو تصورات کو ذہن میں واضح اور صاف کرنے کے لیے ماڈل عام طور سے مفید ہوتا ہے. اگر ہم اسلام کو ماڈل سے سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید کی روح سے اس کا بہترین ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تھی. وہ پہلے سب سے نمایاں مسلمان تھے. پہلے سے مطلب زمانی طور پہ یا تعداد کے لحاظ سے نہیں بلکہ سب سے آگے سب سے نمایاں شخصیت مسلم کی اونچی تھی. ان کے ماڈل پر اگر ہم غور کریں تو پہلی بات یہ کہ ان کی زندگی کا پورا رخ اور اس کی سن اللہ کی طرف متعین ہو گئی. انی وجعت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہر طرف سے کٹ کر حنیف تو مانی ہے اور میں نے اپنا رخ جو ہے وہ اس کی طرف کر لیا کہ جو آسمان و زمین کی طرف کو پیدا کرنے والی. کویا اعمال میں اور مزاج میں اور کردار میں تبدیلیاں جو بعد میں آنی ہیں وہ آتی رہیں گی لیکن پہلی چیز یہ کہ شخصیت کا رخ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مڑ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ سارے جو پرانے تعلقات تھے اور انسان کی اجتماعی زندگی اگر آپ غور کریں تو دراصل تعلقات کے مجموعے کا نام ہے. وہ تعلقات جو آدمی خاندان میں قائم کرتا ہے, وہ تعلقات جو آدمی باہر معاشرے میں قائم کرتا ہے, وہ تعلقات جو آدمی انسانوں سے قائم کرتا ہے, وہ تعلقات جو آدمی مادی چیزوں سے قائم کرتا ہے, ان سب کے مجموعے کا نام وہ تعلقات مال سے ہوں یا مفادات سے ہوں یا افراد سے ہوں ان سب کا نام اس کی زندگی خاص طور پر اجتماعی زندگی. اور ابراہیم علیہ السلام نے سارے تعلقات کاٹ کر ان سب تعلقات کو اللہ کے ساتھ جوڑا. انا براؤں منکم, ہم تم سے بری ہیں, تفنا بکم, ہم نے انکار کر دیا, بالکل توڑ لیا اپنے تعلق کو ہر اس چیز سے جو تمہارے ساتھ ہے یا جس کی تم پرستش کرتے ہو. یہ تعلق وطن سے ہو, والدین سے ہو, گھر سے ہو, بیٹے سے ہو, پر ہر تعلق کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ غالب آ رہے. تیسری بات یہ تھی کہ خود سپردگی کی ایک ایسی کیفیت تھی کہ جب یہ معلوم ہو کہ یہ مولا کی مرضی ہے تو اس کو بغیر کسی ہچکچاہٹ اور بغیر کسی ریزرویشن کے اس کی تعمیر کے لیے وہ تیار تھے. بھائی قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ اپنے آپ کو سپرد کر دو, انہوں نے کہا میں حاضر اور میں سپرد کرنے کے لیے آپ کو تیار ہوں. اور چوتھی بات اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کو صرف اپنی ذات کی فکر نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ وہ ادارے قائم ہوں اور وہ سوسائٹی قائم ہو جس کے نتیجے میں آنے والی نسلیں بھی اسی مسلک کے اوپر قائم رہیں. چنانچہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے بعد اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کے بعد اس بات کی دعا کہ ایک اسی امت پیدا امت ذریتا مسلمت اللہ کہ جو اس کی اطاعت کرنے والی ہو, یہ ساری دراصل اسلام کے اس رخ کو بھی متعین کرتی ہیں کہ پوری کی پوری کوشش اس بات پر بھی صرف ہو کہ ادارے وجود میں آئیں اور انسانی نسلوں کو بھی اسی راہ پر قائم رکھنے کا اور قائم کرنے کا اہتمام. یہ مختصر اگر ہم صرف ایک شخص کے ماڈل کو سامنے رکھیں تو اسلامی کی وہ تعریف ہے کہ جو ہمارے سامنے آتی ہے اور یہ بڑی جامع تعریف ہے اور بڑی دلکش تعریف ہے اور اس کے ذریعے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو بہت ساری تقریروں کتابوں سے شاید سمجھ میں نہ آتی ہو کہ جو امام اول تھے تحریک اسلامی کے, ان کی پوری روش سے ان کا ماڈل جو ہے وہ اسلامی کے لفظ کو جب وہ تحریک کے ساتھ کرے گا تو اس کو پوری طرح واضح اور صاف کر دے گا. اب اس کو سامنے رکھے اگر آپ غور کریں اور اس کو اگر ہم خلاصے کے طور پر بیان کرنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بندگی اختیار کرنا, اس کی دعوت دینا, اس کے بلدے کی جدوجہد کرنا صرف اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے, اس کی کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات آپ کے لیے بہت معروف ہے اور یہی وہ کام تھا جیسا میں نے عرض کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے انبیاء اکرام کے سپرد کیا. اب اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر دو چیزوں کی دعوت سارے انبیاء نے, یہ ہم سب کو معلوم ہے. ایک یہ کہ صرف اللہ کی بندگی کریں اور دوسرے یہ کہ انبیاء کی اطاعت کریں. یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیر, یہ ایک دعوت تھی اور اس کے ساتھ دوسری یہ بھی تھی کہ فتق اللہ واتیو. اور پہلی دعوت جو ہے وہ صرف ایک فلسفہ بن جائے گی اگر اس کے ساتھ دوسری دعوت شامل نہ ہو. تو قیادت جو ہے, لیڈری جو ہے, وہ دراصل انبیاء کا حق ہے اور یا ان کے جو پیروکار ہوں ان کا حق ہے. اب اس میں دو باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ الہ کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے یہ عام طور سے مسلمان پوری طرح نہیں سمجھتے, مسلمان کا بہت سے لوگ نہیں سمجھتے. الہ کا لفظ قرآن مجید نے ہر اس چیز کے لیے استعمال کیا ہے جو انسان کی وفاداری اور وابستگی کا مرکز بن جائے اور ایسا مرکز بن جائے کہ انسان اس کے پیچھے دوڑے اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگائے. یہ اپنی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور انسان کا اپنا نفس بھی الہ بن سکتا ہے. افرائے من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا. یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں, اتخذوا احبارہم و ربانہم ارباب من دون اللہ, انہوں نے اپنے علماء اور اپنے صوفیہ اور اپنے مرشدین کو اپنا رب بنا لیا. علی بن حاتم عیسائی تھے, نئے نئے مسلمان ہوئے, انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو ان کے سمجھ میں یہ بات آئی نہیں کہ آخر ہم اپنے علماء کو کیسے اپنا رب بنا لیں. چنانچہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ ہم تو ہم کو سجدہ نہیں کرتے, پرستش نہیں کرتے, تو کیا بات ہے کہ ان کو قرآن نے کہا ہے کہ ہم رب بنا لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ جس کو وہ حرام قرار دیتے ہیں اس کو تم حرام سمجھتے ہو, جس کو وہ حلال قرار دیتے ہیں اس کو تم حلال سمجھتے ہو. قانون سازی کے سارے اختیارات تم نے ان کے حوالے کر دیے, گویا انسان بھی رب ہو سکتا ہے. تو قرآن کی دعوت صرف اتنی نہیں ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے, بلکہ اللہ کے علاوہ جتنے الہ ہیں وہ سب غلط ہیں اور ان کا خاتمہ ضروری ہے. اور انبیاء کی دعوت صرف اتنی نہیں ہے کہ وطی اونی کہ میری اطاعت کرو, بلکہ اس کے ساتھ ہی کہ ولا تطیع امر المشرکین, کہ جو لوگ اس اللہ کی بندگی سے نکل جانے والے ہیں سب سے ان کی اطاعت مت کرو. وہ صرف ایک مثبت دعوت نہیں ہے بلکہ اس کا ایک منفی پہلو بھی اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے. غیر اللہ کا انکار اور انبیاء کے علاوہ دوسروں کی قیادت سے بغاوت اور اس کی بغاوت اور اس کی اطاعت نہ کرنا, یہ دراصل مل کر وہ اس انقلابیت کو جنم دیتے ہیں جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری تحریک انقلابی تحریک ہے. انقلابی کا لفظ بھی ایک جدید لفظ ہے, اس پر بہت ساری بحثیں پہلے بھی ہوئی ہیں اور اب سے نئے سرے سے بحثیں شروع ہوئی ہیں کہ یہ لفظ صحیح ہے یا غلط ہے. اور لوگ چونکہ انقلاب سے انقلاب فرانس اور انقلاب روس کی کو سامنے رکھتے ہیں اس لیے اسی کے پیمانے پر لاتے ہیں, لیکن ہم جب انقلاب کا لفظ بولتے ہیں دراصل ہمارے سامنے یہی ایک بات ہوتی ہے کہ یہ انسان کی پوری زندگی کی بنیادوں کا پلٹ جانا ہے, اس کا رخ بھی اور اس کا قبلہ بھی اور اس کی سمت بھی اور اس کا پورا ڈھانچہ بھی, نہ یہ کہ اس کے لازمی معنی کچھ تو خون اور پلٹ کے ہیں. اگرچہ وہ اگر ہو تو اس کی بھی ضرورت ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اس پورے مقصد کے کچھ اور پہلو ہیں کہ جن کو قرآن نے مختلف الفاظ سے ظاہر کیا ہے, ان کی تفصیل میں ہم کو یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسی ایک مقصد کے مختلف پہلو واضح کرتے ہیں یا ان کو ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہیں یا کسی ایک پہلو پر زور دیتے ہیں. ایک لفظ قرآن نے اس کے لیے بلاغ اور دعوت کا استعمال کیا ہے. ظاہر بلاغ اور دعوت میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ آدمی کچھ کام کر دکھائے, لیکن جو یہ بنیادی دعوت ہے یہ پہنچ جائے. اور بعض جگہ یہی کہا گیا فما علیہ کا الا البلاغ, بعض حالات میں اس سے بڑھ کر آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی بات پہنچا دے. لیکن بات پہنچانے سے کم سے پر کسی اسلامی تحریک کا تصور نہیں ہو سکتا. جو اسلامی تحریک بات پہنچا بھی نہ رہی ہو, قابل نتائج نہ حاصل کر سکے, وہ خدا کی بندگی قائم نہ کر سکے, لیکن اگر وہ پہنچانے کی ذمہ داری سے بھی درد بردار ہو جائے تو پھر اس کا معنی ہے کہ اس نے بالکل بنیادی فرض ممکن ہے جو اس کے اختیار سے باہر نہیں, کہ جس کا ہونا اور نہ ہونا اس کی کسی کی مشیت پر اور حالات پر منحصر نہیں ہے, اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا. اور یہی رسالت کی سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری ہے. اس کے پورے مجموعی مقصد کا ایک پہلو ہے تو پہلے تو بات پہنچے گی تو لوگ مانیں گے, تو لوگ ساتھ آئیں گے, تو جد و جہد ہوگی تو ہی سب کچھ ہوگا. لیکن پہلا قدم تو پہنچانا ہے. اور وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ بلغ ما انزل الیک کا مطلب جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دو. فلم سفل فما بلغ کا رسالت ہو, اگر اتنا بھی کام نہیں کیا تو پھر تو اس کے رسالت, اس کے میسج, اس کے پیغام کو پہنچانے کا کام بالکل نہیں. پھر اسی لیے دوسرے الفاظ میں جو آپ بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ دین قائم ہونا چاہیے اور دین غالب ہونا چاہیے, اللہ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے اور اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے, سارے جو ہیں اسی دعوت کے مختلف پہلو ہیں. ان میں سے کوئی بھی اسی نفس سے ہی بذات مقصود نہیں ہے, بلکہ یہ سب اسی دعوت کی صورت گری اور اس کی تشکیل کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ اس دعوت کا جہاں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی قائم ہو, اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی انصاف کے اوپر قائم ہو. اور دراصل جہاد اور جدوجہد اسی مقصد کے لیے, اس بات کو سورہ حدیث کے آخر میں بڑا واضح انداز میں بیان کیا کہ اس دعوت کا جہاں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی قائم ہو, اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی انصاف کے اوپر قائم ہو. اور دراصل جہاد اور جدوجہد اسی مقصد کے لیے, اس بات کو سورہ حدیث کے آخر میں بڑا واضح انداز میں بیان کیا گیا کہ لقد ارسلنا رسلنا وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ہم نے اپنے رسول بھیجے ان کے ساتھ کتاب اتاری, میزان اتاری, تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم ہو جائیں. وانزلنا الحديد, ہم نے لوہا اتارا, فيه باس شديد ومنافع للناس, اس میں سب لڑائی کشمکش بھی ہے, لوگوں کے لیے منافع بھی ہے. فليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب, تاکہ اللہ جانے اس قوت کو کون استعمال کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی مدد کے لیے, تاکہ انسان انصاف کے اوپر قائم ہو. یہ بات بڑی اہم ہے جس کا نظروں سے کبھی محض ہونا نہیں چاہیے. پر اس سب کو سمیٹ کر پھر جو بیان کیا رہے قرآن میں, اس کو شہادت حق کے لفظ سے بیان کیا رہے کہ تکون شہدا علی الناس, یہی اس امت کی تشکیل کا مقصد ہے. اس لیے کہ آدمی کسی بات میں کامیاب ہو یا نہ ہو, لیکن جو کچھ بھی وسائل ذرائع اس کو میسر ہیں, جو وقت میسر ہے, اتنا کچھ وہ کر سکتا ہے, اس سے کم وہ اللہ کے دین کی گواہی کا کام پورا کر دے. اب آپ یہ کہیں گے شاید کہ اگر یہ سارے الفاظ قرآن مجید کی لغت کے اندر موجود ہیں تو پھر اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ ہم ایک نیا لفظ تحریک کا وضع کریں اور اس کو استعمال کریں, جس پر سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, اور اس اعتراض کا پھر کیا جواب. پہلی بات تو یہ کہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ الفاظ کثرت استعمال سے گردش زمانہ سے اپنی معنی کھوتے رہتے ہیں. ایمان اور اسلام اور جہاد کے وہ الفاظ جو ایک وقت بڑی انقلابی دعوت کے مظہر تھے, وہ بلاخر اپنی انقلابیت سے دستبردار ہو گئے. وہی اذان کہ جس کو سننا لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا, اسی اذان کو اب ہم مثلاً واشنگٹن میں مسجد ہے, پانچ وقت تو اذان کی آواز بلند ہوتی ہے, اور امریکی صدر ریاست نے آ کر اس مسجد کا افتتاح کیا. تو اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اب لا الہ الا اللہ کی دعوت جو ہے اس کا وہ معنی جو ہے وہ کھو چکے ہیں, ضائع ہو چکے ہیں جو شروع میں تھے. جب قرآن کہتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ جہاں ایک زبردست روحانی دعوت ہے کہ آدمی پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے، وہیں اس کا انقلابی اور سیاسی پہلو بھی ہے، کوئی چیز کسی دوسرے کی نہیں ہے بلکہ ہر چیز اللہ کی. اب یہ ہم صبح شام پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں یا گم ہو چکے ہیں. خود میں یہ کہوں گا کہ تحریک کے لفظ کے ساتھ بھی یہ سانحہ اب آہستہ آہستہ پیش آنا شروع ہو گیا ہے. ہم اب تحریک میں جمود کی بات کرتے ہیں، غیر فعال کارکن کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہیں. ہم پریکٹسنگ مسلم کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ مسلم کے تو معنی ہی اس سے ہیں کہ جو پریکٹس کرتا ہو. ہم اب تحریک میں جمود کی بات کرتے ہیں، غیر فعال کارکن کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہیں. ہم پریکٹسنگ مسلم کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ مسلم کے تو معنی ہی اس سے ہیں کہ جو پریکٹس کرتا ہو، عمل کرتا ہو. کارکن کے معنی ہی تو جو کام کرتا ہو، لیکن ہم غیر فعال کارکن کی الگ ہماری لغت کے اندر موجود ہے، اس کا ہم استعمال کرتے ہیں. تحریک کے معنی حرکت کے ہیں، جمود کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہم جامد اور تحریک میں جمود کے الفاظ بھی استعمال کرنے لگے. یہی سرگزش ان الفاظ کے اوپر گزری، اس لیے ہم نے ایک نئے لفظ کو استعمال کیا. نئے لفظ کا استعمال مسلمانوں نے ہمیشہ کیا، اور جب بھی ان کو ضرورت پڑی ہے اپنے معنی اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے تو مسلمانوں نے اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، کہ وہ اپنے مخاطبین کے فہم اور ان کی لغت کے لحاظ سے نئے الفاظ استعمال کریں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو واضح کر سکے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين له. تو ہم جس قوم سے، جس معاشرے سے، جس زمانے میں اور عصر میں بات کریں گے، اس کی زبان ہی میں اس سے بات سمجھائی جا سکتی ہے، کہی جا سکتی ہے. مسلمان ایران گئے، وہاں پر اللہ کے ساتھ ساتھ خدا کا لفظ استعمال ہوتا تھا. انہوں نے اس پر اصرار نہیں کیا کہ ہم لازماً اللہ کا لفظ استعمال کریں گے، بلکہ خدا کا لفظ اختیار کیا اور اس کو وہی معنی پہنا دیے کہ جو دراصل اللہ کے لفظ میں کوشش کرے. سلاد کے ساتھ نماز کا لفظ ایران میں مستعمل تھا، انہوں نے نماز کا لفظ اختیار کر لیا اور اس کے وہی معنی پہنا دیے. پھر جب ضرورت پڑی تو شریعت کا لفظ، تصوف کا لفظ، ارتقاء کا لفظ، سارے الفاظ قرآن سنت کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن ان کو ہم نے اصطلاحات کو وضع کیا تاکہ ہماری بات پھیل سکے اور معروف ہو سکے. اس لیے موجودہ دور میں اسلام کے اس تصور کو واضح کرنے کے لیے یہ لفظ ہم نے استعمال کیا. اس کے نظائر موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات سے ہوشیار رہیں کہ ایک تو اس لفظ کی خاطر ہم اصل اصطلاحات سے دستبردار نہ ہو جائیں. چنانچہ ایمان اور جہاد اور شہادت حق اور دعوت، یہ اصطلاحات ساتھ ساتھ تحریک کے اندر رہنی چاہیے تاکہ تحریک کا لفظ خود وہی معنی رکھے جو معنی قرآن سنت سے اخذ کیے جا سکتے ہیں. اب اس کے بعد تیسرا سوال یہ کہ یہ کیا خصوصیات ہیں اور کیا نہیں ہیں، مطلب کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کو سامنے رکھ کر ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ تحریک جو ہے وہ اسلامی تحریک. پہلی بات جو اصولی بات ہے وہ پھر آپ کے لیے معروف بات ہوگی، اس لیے کہ بات بار بار کہی جاتی ہے، وہ یہ بات ہے کہ ایک مستقل نوعیت کی تحریک، یہ کسی مخصوص صورتحال کا رد عمل نہیں. یہ بات الفاظ میں کہنا آسان ہے لیکن حالات اس چیز کو متاثر کرتے ہیں. مثلا کہیں مسلمان غلام ہیں، کہیں ان پر اقوام غیر کی کیڑا رکھتی ہے، اور کہیں پر ان کو اپنا سیاسی نظام تشکیل دینا ہے، اور کہیں ہم نے ابھی نئی نئی آزادی حاصل کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی راہ پر چلیں. یہ سب حالات مستقل نوعیت کے حالات نہیں ہیں، بلکہ یہ سب مخصوص حالات ہیں. یہ حالات ایک جگہ پائے جا سکتے ہیں، دوسری جگہ یہ مقبول ہو سکتے ہیں. مستقل نوعیت کی جو ہم کہتے ہیں یہ تحریک ہے، تو اس کے معنی ہے کہ یہ کسی مخصوص صورتحال کا رد عمل نہیں ہے. کہ اگر کہیں ایک بادشاہت ہے تو اسلامی تحریک ضروری ہے تاکہ بادشاہت کو اٹھا کر سکے، یا کہیں ملک اسلام کے نام پر بنائے اس لیے اسلامی تحریک ضروری ہے کہ اس کو اسلام کی راہ پر لے کر چلے، یا کہیں اقوام غیر غالب ہو گئی ہیں اس لیے اسلامی تحریک ضروری ہے کہ وہ ان کا جو پھندا ہے وہ گردن سے اتار ڈالے. بلکہ کوئی بھی حالات ہے، کہیں بھی حالات ہوں، کسی نہ کسی صورت میں یہ تحریک جو ہے وہ اپنی ایک ابدی اور مستقل حیثیت رکھتی ہے. اب یہاں سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے، گویا یہ ایک ایسی تحریک ہے جو مجرد ایبسٹریکٹ خیالات کے اندر رہتی ہے جس کا جو زمانے کے حالات سے بھی تعلق ہے. بجائے یہ دونوں باتیں متضاد محسوس ہوتی ہیں کہ ایک تحریک ابدی یا مستقل نوعیت کی بھی ہے لیکن اس کو بڑی گہری دلچسپی ہے ان حالات سے کہ جو معاشرے کو پیش آئے, اس لیے کہ تحریک خلا میں کام نہیں کرتی بلکہ وہ ٹھوس زمین کے اوپر کام کرتی ہے, ایک ٹھوس زندہ معاشرے کے اندر کام کرتی ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جہاں ایک جز یہ رہا کہ صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو اور صرف میری اطاعت کرو, وہاں دوسرا جز ہمیشہ معاشرے کے بنیادی مسائل سے متعلق رہا. اگر بنی اسرائیل تھے تو ان کی سیاسی آزادی کا مطالبہ تھا, اگر قوم عاد تھی تو اس کی جو جہانگیری اور امپیریلزم تھی اس کے خلاف آواز تھی, اگر قوم نوح تھی تو اس کی طبقاتی کشمکش کے خلاف بھی پکار بلند کی گئی, اگر قوم لوط تھی تو اخلاقی اباحت کے خلاف بھی دعوت موجود تھی. تو ہر دعوت جو ہے وہ معاشرے کے زندہ معاشرے کے جو کنسنس تھے, جو ان کے مسائل تھے, جو ان کی دلچسپیاں تھیں, ان سے بھی متعلق تھی. اگرچہ وہ ان کا رد عمل نہیں تھی بلکہ وہ دعوت اللہ کی بندگی کی بنیادی دعوت پر مشتمل تھی, لیکن معاشرے اور انسان سے وہ غیر متعلق تھی. دوسری بات جو ہم کہتے ہیں اور یہ ہے کہ یہ ایک عملی نوعیت کی تحریک تھی, لیکن یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے اور خاص طور پہ آج کل سمجھنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی جزوی مقصد نہیں ہے. ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارے ہم ان کو تحریک دیں, لیکن اسلامی تحریک کسی مدرسے کا نام نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تزکیہ ہو, لیکن اسلامی تحریک کسی خانقاہ کا نام نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی ریاست برپا ہو اور اقتدار صالحین کے ہاتھ میں آئے, لیکن اسلامی تحریک کسی سیاسی پارٹی کا نام بھی نہیں. اور صرف ادارے اور تنظیمیں بنانا اور ان کی سروس کیے چلے جانا یہ اسلامی تحریک کا مقصد نہیں, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ادارہ بنے, جو کام ہو, اگر تحصیل علم ہو تو اسی لیے ہو, تزکیہ ہو تو اسی لیے ہو, سیاست ہو تو اسی لیے ہو کہ جو ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ اللہ کی بندگی قائم ہو اور لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں, آخرت میں اس کی جنت کے مستحق ٹھہریں. یہ ہمیشہ جو ہے یہ سامنے رہے, یہ ہمارے مقصد سامنے رہے تو جزوی کام جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہو سکتے ہیں. مجھے کسی کا جملہ بڑا پسند آیا تھا کہ دراصل اسلام تو نام ہے چلتی پھرتی خانقاہوں کا اور دوڑتے بھاگتے مدرسوں کا, یعنی علم جو ہے وہ جگہ پر ساکن نہیں ہے اور تزکیہ جو ہے وہ چار دیواری کے اندر نہیں ہے, بلکہ یہ خانقاہیں بھاگتی دوڑتی ہیں, یہ علم مدرسے جو ہیں وہ چلتے پھرتے مدرسے. تیسری بات جو اس کی تاریخ سے ہی متعین ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ساری سرگرمیوں اور ساری پروگرام منصوبوں جد و جہد کا مقصود مطلوب صرف اللہ کو ہونا چاہیے. ہر عمل کا محرک یہ ہو, ہر کوشش کا محور یہ ہو, کامیابی کا آخری معیار یہ. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کی رضا کی تعبیر جو ہے وہ جنت ہے, اور چونکہ ان دونوں کا گہرا تعلق ہے جس کو ہم اب اکثر بھول چکے ہیں, اس لیے یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر کہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی, لیکن یہاں پر مختصرا اس کا کہنا ضروری ہے. اب یہ جو بات ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دنیاوی مقاصد کے لیے جیسے جہد نہیں ہوگی. دنیاوی مقاصد کے لیے معاشرہ قائم کرنے کے لیے, ریاست قائم کرنے کے لیے, اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے, تو تشکیل کائنات کے لیے یہ سارے کام ہیں کہ جو ہوں گے اور کیے جانے چاہیے, لیکن ان سب کی حیثیت ذرائع کی ہے, یہاں تک کہ اس پوری تنظیم کی حیثیت کے ذریعے کی ہے, مقصد کی نہیں. اور یہ اسی وقت تک تحریک ہے جب تک کہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے. تو دنیا کے اندر بہت ساری تنظیمیں ایسی موجود ہیں کہ جو تحریک بن کر نمودار ہوئی وہ بلاخر صرف تنظیم بن کر رہے ہیں اور ایک سوسائٹی بن کر رہے ہیں. تو یہ بات ضروری ہے کہ یہ مقصود اصلی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی مطلوب اور مقصود محور ہے, یہ جو ہے یہ ہمیشہ سامنے رہے اور یہی دراصل متعین کرتا ہے کہ تحریک کہاں تک اس مقصد کے اوپر جائے. جب ذرائع مقصود بن جائیں اور آدمی ساری قوتیں انہیں کے دل لگا دے تو اس کے معنی ہے کہ خرابی کا آغاز شروع ہو گیا, اور جب انسان کے حوصلے بلند اور پست ہونے لگے صرف دنیاوی کامیابی کے ہونے سے تو اس کے بھی معنی ہے کہ مقصود و مقصود کے اندر فرق آ گیا, اور یہ ایک اور پیمانہ ہے تیسرا جس سے کہ یہ ناپا جا سکتا ہے کہ اسلامی تحریک کی خصوصیات اب موجود ہیں یا اس میں کمی آ گئی. اب چوتھی بات یہاں پر یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو مری نظر میں بہت بنیادی بات ہے کہ فرد کا مقصود تو ضرور رضا الہی اور جنت ہے, اور یہ رہنا چاہیے ہمیشہ تازہ اور تازندہ اور زندہ. لیکن تنظیم کا اور جماعت کا مقصد یہ ہے کہ وہ افراد کی صحیح جہت کو اس طرح فرق کرے کہ فرد آخرت میں اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو اور تحریک دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر سکے. اس کو قرآن نے فتح کے لفظ سے تعبیر کیا ہے, جہاں فرمایا گیا ہے کہ وہ تجارت جو تم کو عذاب علیم سے نجات دے, یہ خطاب تو افراد سے ہو کہ جن کی آخری منزل جنت ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار صاف اور واضح کی ہے کہ ہر فرد بحثیت فرد کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا. کوئی جماعت اور جمعیت طلبا ہو یا جماعت اسلامی ہو یا اخوان المسلمون ہو, وہ بحث سے مجموعی کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جواب دہی نہیں کرے گی. اور یہ آپ اس بات سے اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنیادی چیز ارادہ اور صحیح ہے. ارادہ اور صحیح فرد کا کام ہے, جماعت کا کام نہیں. ہر فرد اس بات کے لیے جواب دے ہوا تو اس نے کیا کیا, اس کا کارنامہ عمل اگر مقبول ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. اور تحریک کا کام یہ ہے کہ وہ صرف یہ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے, اور جب تک افراد جو ہیں وہ اللہ کی مرضی سے طلب کر رہے ہیں بس ہمارا کام ہو گیا, اس سے تحریک کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. تحریک کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ان وسائل کو بہترین طریقے سے عقل استعمال کر کے اور سب کرے تاکہ دنیا میں جس کو کہا اکرا تو نسر من اللہ فصل قریب, اس چیز کے بھی حاصل ہونے کے امکانات پیدا ہوں. یہاں اس بات کو پھر جان لینا ضروری ہے کہ یہ ممکن ہے کہ فرد کامیاب ہو اور جماعت ناکام ہو سکے. اگر فرد نے اپنا سب کچھ لگا دیا اور جماعت اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی تو جماعت تو بظاہر دنیا کے پیمانوں سے ناکام ٹھہرے گی لیکن فرد کامیاب ہو جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت اور تحریک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے لیکن فرد ناکام ہو جائے, اس لیے کہ اس کی نیت خالص نہیں تھی, اس کی کوشش میں کمی تھی, یا اور کوئی بہت سارے وہ ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے کامیابی کے ان دونوں معیارات کو سامنے رکھا تو اپنے جائزے احتساب میں ہمیشہ آسانی ہوتی. فرد کی حیثیت سے اگر اس میں کوتاہی ہے اللہ کی رضا کے حصول کے مقصد میں, تو فرد کتنے ہی نعرے لگا لے اور جلسے کر لے اور پوسٹر لگائے تقریریں کریں, بہرحال وہ ناکام ہو. اور جماعت کی حیثیت سے اگر افراد کتنا ہی اچھا کام کر رہے ہوں, کتنا ہی قربانی کا جذبہ ہو, لیکن جماعت اگر افراد کے جذبے کو صحیح راہوں سے صحیح رخ پہ صحیح حکمت عملی سے نہ لگائے تو بہرحال جماعت اس دنیا کے اندر ناکام ہوگی. اور ممکن ہے جماعت کے قائدین ذمہ دار ٹھہریں کہ انہوں نے کیوں ان وسائل اور ذرائع کو ضائع کیا اور صحیح مقصد کی طرف نہ لگایا. پانچویں چیز یہ ہے کہ فرد اور جماعت کا تعلق جو دنیا کی ساری اجتماعی تنظیموں کا بڑا بنیادی مسئلہ ہے. بات کہتے ہیں کہ اصل چیز فرد ہے اور بات کہتے ہیں کہ اصل چیز جماعت ہے. سوسائٹی جماعت فرد کی تشکیل کرتی ہے, فرد کو اپنی شخصیت کو سوسائٹی کی خاطر قربان کر دینا چاہیے. بات کہتے ہیں کہ نہیں اصل چیز تو فرد ہے, پوری جماعت سوسائٹی فرد کو آگے بڑھانے کے لیے وجود میں آتی ہے. اسلام نے ان دونوں کو متوازن کیا ہے. آخرت کی کامیابی کے لحاظ سے فرد ہی اصل ہے, اور جماعت اور سوسائٹی اور ریاست سب کی کوششوں کو اسی بات پر مرکوز ہونا چاہیے کہ فرد کے لیے مواقع پیدا ہوں, امکانات پیدا ہوں جس سے وہ اپنا اس مقصد کو حاصل کریں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ انسانی زندگی مجموعہ ہے اس کے سارے تعلقات کا, اور وہ نام ہے معاشرے اور جماعت کا. اور اس لحاظ سے جماعت کی یہ اہمیت ہے کہ جماعت کے بغیر انسان جو ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کسی فارمولے سے حل ہو جائے, کوئی آپ سے کہے کہ نہیں ایسا کرو تو یہ ہے اور ایسا کرو تو یہ ہے, بلکہ یہ دراصل ایک قسم کا سمجھیے کہ ٹینشن ہے جو مستقل تنظیموں میں رہتا ہے اور رہے گا. اسی میں فرد کے اختلاف رائے کا حق اور اس کی آزادی اور جماعت کا نظم اور ڈسپلن اور یہ سارے جو تصادم اور مناقشات اٹھتے ہیں ان سب کی جڑ اسی چیز کے اندر موجود ہے. اور اس کا کوئی ایسا حل نہیں ہے جیسا میں نے کہا کہ جو میتھمیٹکس کے فارمولے کی طرح اس کو حل کر دے, کوئی ماڈل بنا کر دے دے, بلکہ یہ افراد جماعت کا کام ہے کہ وہ مستقل اپنی کوششوں سے اس میں توازن پیدا کرتے رہیں اور جب غافل ہوں گے تو یا تو فرد اپنی شخصیت کو گم کر دے گا, جیسا کہ آج کل کی بہت ساری اجتماعی تحریکوں میں ہوتا ہے, اور یا پھر یہ کہ فرد اتنا غالب آئے گا کہ جماعت کی شخصیت اور جماعت کی تنظیم جو ہے وہ بکھرنا شروع ہو جائے گی. اور اکثر قیادت کا کام یہ ہے تو ان دونوں کے درمیان صحیح توازن رکھے اور ان کو صحیح طور پر متوازن کر کے چلے. یہ پانچ چیزیں میرے خیال میں ایسی ہیں کہ جن سے ہم جائزہ لے کر ہمیشہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس مقصود کو سامنے رکھ کے ہم نے اسلامی تحریک کا نام لیا ہے اس پر ہم کہاں تک پورے اتر رہے ہیں. اب اس کے بعد اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ آخر یہ اسلامی تحریک جو ہم کہتے ہیں کہ ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جسٹیفیکیشن جواب بڑا اہم ہے. یہ جسٹیفیکیشن اور جواب صرف اپنے لیے اہم نہیں ہے بلکہ یہ دعوت کے لیے بھی اہم ہے. اس لیے ہے کہ ہم کسی چیز کو اسی وقت پیش کر سکتے ہیں, اس کے لیے دل و دماغ جیت سکتے ہیں جب لوگ یہ مطمئن ہوں کہ یہ کام ان کو کیوں کرنا ہے. اگر ہم قرآن مجید کے اوپر نظر ڈالیں تو اس میں واضح مقدار میں وہ وجوہ موجود ہیں جن کی بنا پر یہ کام کیا جانا چاہیے. مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل اس عہد ازلی کا مظہر ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پوچھا کہ الست بربکم قالوا بلا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو اللہ کو رب بنانا اور واحد رب بنانا اگر آپ مختصر الفاظ میں کہنا چاہیں تو یہی دراصل اسلامی تحریک کا مقصد ہے. اور کیونکہ یہ عہد ہر انسان اپنے رب سے باندھ چکا ہے اس لیے اس کی کوشش کرنا اس کے اوپر فرض ہے. لیکن عہد ازلی ہی نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت کا پایا جانا, اس کا وصول کرنا, اس کا امانت دار ہونا لازماً اس فرض کو عائد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو بھی اللہ نے کتاب دی اس سے اس نے یہ میثاق لیا کہ تم اس کتاب کے اوپر شہادت دو گے, اس کو ظاہر کرو گے, اس کو چھپا کر نہیں بیٹھ جاؤ گے. اور مسلمانوں سے اس نے خاص طور پر خطاب کیا کہ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَكُمُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. سمعنا وأطعنا, کہ اللہ کی نعمت کو بھی یاد کرو اور اس میثاق کو جو تم نے اللہ کے ساتھ اس نعمت کے حوالے سے کیا, جب تم نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. آپ کہیں کہ ہم نے تو کبھی یہ بیعت, مسلمان ہی کہہ سکتا ہے عام مسلمان, ہم نے تو کبھی یہ بیعت نہیں کی اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ سمعنا وأطعنا. لیکن یہ بیعت تو اظہار ایمان کے اندر آپ سے آپ مضمر ہے, انہیرنٹ ہے کہ جس آدمی جو آدمی ایمان لایا, جس نے اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مان لیا, اس نے سمینا وطانا کا میثاق لیا. تو قرآن نے اسی میثاق کو یاد دلایا ہے کہ میثاقکم الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمینا وطانا. تو جیسا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اپنے انبیاء کے اوپر فرض کیا اور اسی کام کے لیے ان کو بھیجا. اب اگر ہم اس بات کے اوپر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ کیا اب اس کام کی ضرورت نہیں رہی جو کام کے انبیاء اور رسول سر انجام دیا کرتے تھے؟ اگر یہ سوال پیدا ہو تو پھر یہ کہ اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ سلسلہ ختم ہو گیا, کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر اس کام کی ضرورت باقی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر اس کام کے کرنے کا انتظام کیا ہے؟ اور وہی انتظام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار وعدے کیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور رسول نے جس طرح گواہی تمہارے اوپر دی اس طرح تمہیں گواہی سارے انسانوں کے سامنے دینا ہے. تو ختم نبوت کا عقیدہ کوئی جامد عقیدہ نہیں ہے کہ بس رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا, بلکہ ختم نبوت کو ماننے کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنے سر کے اوپر ایک بڑی متحرک قسم کی ذمہ داری لے رہے ہیں اس امت کے سر پر ہمیشہ کے لیے. کیونکہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا اس لیے اب رسالت کا کام اس امت کو کرنا ہے کہ جس کے پاس قرآن کی ہدایت الہی کی امانت موجود ہے. اور یہ دراصل لازمی تقاضا ہے رسالت کو ختم ہونے کے ماننے کا. تو یہ صرف کوئی عقلی اور فلسفی بحث نہیں, یہ کسی فرقے سے ہماری نزاع کا مدار نہیں, بلکہ یہ دراصل ہماری پوری ذمہ داریاں متعین کرتا ہے عقیدہ کہ اب نبوت کی ذمہ داری کام کو سر انجام دینا جو ہے یہ ہمارے ذمہ ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ سنت کی پیروی ہمارے لیے لازمی ہے. یہ اللہ کی محبت اور اس کے اوپر ایمان کا تقاضا ہے. قرآن نے خود کہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. سنت کیا ہے؟ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اب سنت کا لفظ سنتے ہی سے ہمارے ذہن میں ایک حلیہ، ایک لباس، کچھ کھانے پینے، چلنے پھرنے کے آداب، یہ ہمارے سامنے آ گئے. اس لیے کہ ہم عرصے سے مسلمان اسی کو سنت کے طور پہ سنتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ سنت نہیں ہے، یہ سنت ہے اور اہم سنت ہے کہ آدمی ہر چیز میں اللہ کے رسول کی پیروی کرے. اور جیسا ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ رسول کی محبت اور اتباع کر یہ لازمی تقاضا ہے کہ آدمی اٹھے اور بیٹھے اور چلے اور اترے اور اپنی فیشن بھی وہی بنائے جو فیشن کے اللہ کے رسول کو محبوب تھا. لیکن اگر حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جو کام حضور نے کیا یا جو بات آپ نے کہی یا جو کام آپ کے سامنے کیا گیا اور بات آپ کے سامنے کہی گئی اور آپ اس کے اوپر خاموش رہے، یہ حدیث کی ٹیکنیکل تعریف ہے. اور اسی حدیث سے جو نمونہ بن کر آتا ہے وہ سنت ہے. اگر ہم غار حرا سے لے کر اور حضرت عائشہ کے حجرے میں جب حضور نے اپنی آخری سانس لی، حضور کی زندگی پر غور کریں کہ آپ نے کیا کیا اور کیا کہا اور آپ کے ساتھی کیا کرتے رہے اور کیا کہتے رہے جس کو آپ نے منظور کیا، قبول کیا، اپروو کیا، تو ہمارے سامنے سنت کی کیا تصویر بنتی؟ وہ تصویر یہ بنتی ہے کہ آپ ہر لمحے دعوت اور جہاد کے کام میں مصروف رہیں. مکے کی گلیاں ہوں، طائف کی وادی ہو، بہت بڑا بدر کا میدان ہو، مدینے کی مسجد نبوی ہو، ہر جگہ آپ تعلیم، تزکیہ، دعوت، یہ آپ کی سب سے بڑی سنت ہے. اور جو آدمی اس سنت سے اعراض کر کے چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی کرتا ہے، دراصل وہ آپ کی اصل سنت کو بھول گیا ہے. سب سے بڑی سنت جو ہے اس امت کے لیے قابل اتباع وہ دراصل یہی دعوت اور جہاد اور تعلیم و تزکیے کی سنت ہے. آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان کی تعریف کی ہے وہاں پر اس کے ساتھ جہاد کو ضرور شامل کیا، اور ایمان کی تعریف میں جہاد شامل ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. یہ سورہ حجرات کی آخر کی آیات ہے کہ مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور کسی شک اور تذبذب اور استطاعت کا شکار نہ ہو اور اس کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کریں. اور پھر اس پر مزید تاکید دی گئی کہ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. رپورٹ ذرا فرمایا گیا سورہ انفال میں کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. اور پھر آگے فرمایا گیا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ جو لوگ ایمان لائیں اور ہجرت کریں اور جہاد کریں اپنی جان اور مال سے اور جو ان کو بنا دیں، ان کی مدد کریں، یہی لوگ ایک دوسرے کے رفیق اور ساتھی ہیں، ان کو مل کر ایک ہونا چاہیے. اور پھر اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں مومن ہیں. تو گویا قرآن نے تو کوئی شک نہیں چھوڑا اس بات کو سمجھانے میں کہ ایمان کا لازمی تقاضا جو ہے وہ جہاد ہے. اس لحاظ سے یہ دراصل بنیادی جواز ہے اسلامی تحریک کے کام کے لازمی اور فرض ہونے کا. اور پھر جو حالات ہیں، خواہ وہ پاکستان کے حالات ہوں، انگلینڈ کے حالات ہوں، امریکہ کے حالات ہوں یا ملیشیا کے حالات ہوں، اپنے الگ تقاضے رکھیں گے. لیکن وہ تقاضے بنیادی جواز نہیں ہے. بنیادی جواز ان چیزوں کا ہے اور عارضی حالات اپنے مطالبے اور تقاضے الگ رکھتے ہیں. اسی لیے یہ فرض ایسا فرض نہیں جس کو آدمی کہے کہ وقت ہوگا تو کریں گے اور وقت ہوگا تو نہیں کریں گے، اور پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں تو پھر اس کام کو کریں گے، اور پہلے کچھ علم حاصل کر لیں تو پھر ہم نکلیں گے اس کام کو کرنے کے لیے، یا ہم اچھے پاکیزہ انسان بن جائیں تو پھر اس کام کو کریں گے. کچھ ایک ایسا فرض ہے جو ایمان لاتے ہی سے عائد ہوتا ہے اور عمر بھر عائد رہتا ہے. اس کو نہ ملتوی کیا جا سکتا ہے، نہ ٹالا جا سکتا ہے، نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کو ٹھکرایا جا سکتا ہے. اور اسی انداز میں یہ دعوت ہمارے ذہن میں بھی تازہ رہنی چاہیے، اور ہمارے ساتھیوں کو بھی تحریک کا یہ پورا مقصد اور جواب کی طرح سمجھنا چاہیے. اور اسی طرح اگر ہم اس کو اپنی قوم کے سامنے پیش کریں گے تو یہ زیادہ ان کے دلوں کے اندر ہلچل پیدا کرے گا اور زیادہ ان کو اس کی طرف آنے پر آمادہ کرے گا. کم سے کم میرا گمان اور خیال یہ ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
وزٹ تذکیر.org